الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ پچھلے جمعے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اس موضوع پر بات ہوئی تھی، اور بات ختم یہاں ہوئی تھی کہ اتباع رسول گویا اصل حاصل ہے آیت مبارکہ کا، کیونکہ آیت نمبر 157 کا آغاز بھی اتباع سے ہوتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور اختتام پر بھی یہی الفاظ آئے وتبع النور الذي انزل معه، اور وہ لوگ کے جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. تو ہم نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اس جمعے ہم اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے عملی اعتبار سے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آج کے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو اتباع کرو، پیروی کرو میری. یحببکم اللہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ رب کائنات تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا اور انتہائی مہربان. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، رحمت خداوندی نازل ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، تو بہرحال الٹیمیٹلی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اتباع کے حوالے سے جو زندگی کے مختلف گوشے ہیں، اس کے جو مختلف قسمیں ہیں، جو اس کے مراحل ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی مختلف اقسام ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے. لیکن جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے تو ہم سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، روزانہ لینا چاہیے، ورنہ ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، سال میں کبھی نہ کبھی رک کر اس بات کا جائزہ لیجئے کہ ہماری زندگی میں سب سے بہترین آئیڈیل شخصیت کون ہے. ہر انسان کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، بہرحال کسی آئیڈیے کو، کسی آئیڈیالوجی کو، کسی نظریے کو، کسی شخصیت کو، کسی سٹیٹس کو، کسی نوکری کو، کوئی نہ کوئی دنیاوی آدرش ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، ساری زندگی لگاتا ہے. تو جائزہ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی کون ہے. محبوب ترین ہستی اگر محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مومن ہیں. اور اگر محبوب کوئی اور ہے, بظاہر ہم زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں, محبوب ہونے کے حوالے سے ہماری توجہات, ہماری محنتیں کہیں اور لگ رہی ہیں, تو بہرحال ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف کی, حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا, حتی یہاں تک کہ اکون احب الی, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ترنا ہو جاؤں, من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ. اس چیز کا جائزہ لیجئے ذرا, اپنے آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان دروبینی کرے, سیلف اسسمنٹ کرے کہ ہم جس شخصیت, جس نظریے کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا ہے. اگر وہ ہستی, مبارک ہستی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان جیسا ہم بننا چاہتے ہیں, ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی صورت, ان کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے, تو پھر جان لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی پیاری حدیث ہے, یہ حدیث مجھے بیان کرتے ہوئے بڑی اچھی لگتی ہے اور ایک معیار بھی بیان کر رہی ہے. حضور نے فرمایا من احب سنتی, من احب سنتی, جس کسی نے میری سنت سے محبت کی, من احب سنتی فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ لازمن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو یہ دعا بھی کریں, کچھ اندازہ بھی لگائیں اپنا کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں, ہمارا آئیڈیل کون ہے. تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم تر سنت. اب آئیے اتباع کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اتبع یتبعو اتباع, عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, انگلش میں اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے تو فالو سم ون سم تھنگ, کسی نظریے کے پیچھے چلنا, کسی شخصیت کے پیچھے چلنا, کسی کی پیروی کرنا, پیروں کے پیچھے چلنا قدموں کے نشان پر, اس کو کہیں گے عام طور پر لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں اتباع. لیکن اتباع میں دو چیزیں شامل کی گئی ہیں, ایک ہے اطاعت اور ایک ہے محبت. اب ان دونوں چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننے کو, آتا آ یوتی و اطاعتن, کہنا ماننا, حکم ماننا, خوشی سے فری ول کے ساتھ کسی کا کہنا ماننا, یہ اطاعت کہلاتا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم جو حکم دیتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, بار بار قرآن حکیم میں حکم آتا ہے اطاعت کرو, کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اس کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام. سارے پیغمبروں کو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے, ان کا کہنا مانا جائے, ان کی فرما برداری کی جائے, لیکن اللہ کے حکم سے. تو اطاعت تو لازم ہے ہی, اطاعت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں. اگر کوئی شخص اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی نہ مانے, رسول کو ماننے کے بعد رسول کی نہ مانے, تو وہ مومن ہی نہیں, وہ تو منافق ہے. تو اطاعت تو لازمی ہے, لیکن اطاعت میں محبت کا جذبہ, اب اس فرق کو سمجھیے گا, اطاعت میں محبت کا جذبہ پیدا کرنے سے وہ اتباع بن جاتی ہے. اطاعت تو ہم بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں, اس وقت آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کی اطاعت کر رہے ہیں, ایف اے ٹی ایف, بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا مصیبت ہے, کس طرح سے قانون سازی ہو اور کس طرح سے جلدی جلدی قانون بنا اور سب کچھ پاس کر کے ہم نے ہاتھ اٹھا دی, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. اس کے پیچھے جو قانون سازی ہوئی, جو عظیم تر نقصان پہنچایا گیا مذہبی طبقے کو, اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ورلڈ بینک کی کچھ شرائط ہیں, وہ ایسی شرائط ہیں کہ وہ آپ کو ماننا ضروری ہے. قرض چاہیے اگر سود پر یا مزید چاہیے تو آپ کو وہ دینا ہی دینا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے قرض کی واپسی کے لیے ہمیں مزید ٹائم دے دیا, تھوڑی سی انہوں نے ہمارے ساتھ نرمی کی ہے کہ فروری تک دے دینا, چلو دینا ضرور ہے. تو سعودی عرب سے لیں, قطر سے لیں, یا چائنا سے لیں, یا امریکہ شریف سے لیں, یا ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے لیں, قرض لینے کے بعد اطاعت تو آپ کو کرنی پڑے گی ان کی, آپ چاہیں نہ چاہیں. سی پیک میں جتنا بڑا قرض, سافٹ لون چائنا نے ہمیں دیا ہے, شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان کو گروی رکھ چکے ہیں, شاید اندازہ نہیں ہے. آئندہ آنے والا دور چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے والے ہیں، یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک بات ہے. لیکن بہرحال سروائیول کے لیے امریکہ کا دامن چھوڑا تو کس کا دامن پکڑا؟ عمران خان صاحب فرماتے ہیں ہمارا سروائیول چائنا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. چائنا ہماری مدد کرے گا انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے خلاف، تو بہرحال ہم سروائیو کریں گے. اس پر پڑھیے ذرا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا سروائیول کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کون اس کائنات کا خالق اور مالک ہے؟ کون محافظ ہے؟ کون رزق دینے والا ہے؟ کون سیکیورٹی دینے والا؟ بہرحال دنیاوی اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی بات، ہمارا سروائیول صرف رب کائنات کے حکم کے تابع ہے. وہ چاہے گا تو ہم سروائیو کریں گے، ورنہ بھکاری ہم پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں. پہلے ورلڈ بینک کے سامنے کشکول لے کر کھڑے رہتے تھے، اس کو توڑنے کی بات ہوئی تو چائنا کے سامنے جھک گئے. سعودی عربیہ، قطر اور دنیا کے اور فرینڈز ہمارے جو ہیں، ہمارے دوست ممالک، ان کے سامنے ہم جھکے ہوئے. اطاعت ہمیں کرنا پڑ رہی ہے، لیکن یہ اطاعت جبری ہے، اس میں محبت کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. مہنگائی ہم کو کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، کیا کریں. کوئی بھی آئے گا مہنگائی اس لیے کرنی پڑے گی کہ وہ جو اتنا بڑا قرض لیا ہوا ہے وہ واپس کرنا ہے. تو اطاعت، اس میں محبت کا پہلو اگر شامل ہوگا تو اتباع بنے گی، اور اتباع کرنی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اتباع رسول میں اطاعت اور محبت دونوں شامل ہوں گے. احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ان کا کہنا ماننا، ان کی اطاعت کرنا، تو اتباع بنے گی. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، عظیم ترین آیت مبارکہ کہیں جا سکتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ. کبھی تنہائی میں اس بات کو سوچئے گا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے تو وہ رب کائنات تم سے محبت کرے گا. محبوب رب العالمین کی اتباع کرو گے تو تم بھی محبوب رب العالمین بن جاؤ گے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. میری اتباع کرو، رب کائنات تم سے محبت کرے گا، اور محبت کے اظہار کے طور پر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اس کا بھی وعدہ فرمایا اللہ پاک نے، مصیبتیں ٹال دے گا. جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں نا، پریشانیاں، تکالیف، بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں، تو بارہ نافرمانیوں کی وجہ سے جو گناہ آتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی بخش دے گا، معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ. اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، مہربان. اب میری گفتگو کا آخری حصہ جو ہے اس اعتبار سے کہ اتباع رسول کے عملی تقاضے کیا ہیں. اتباع کرنی ہے جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، تو سب سے پہلے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پڑھنا پڑے گا یا نہیں؟ آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا؟ سیرت مبارکہ کیسی تھی؟ جس کو فالو کرنا ہے اس کو سٹڈی تو کرنا پڑے گا. لہذا آئیے سب سے پہلے اللہ پاک سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ کوئی ایک سیرت کی کتاب، کوئی سی بھی مستند کتاب اپنی زندگیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے طور پر کسی ایک مستند کتاب کو ضرور پڑھیے جس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے. کوئی مقصد، کوئی مشن تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ پھر آپ نے وہ مقصد، وہ مشن کیسے حاصل کیا؟ آپ کی میتھڈولوجی، منج کیا؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پہلے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا، یہ ساری چیزیں مطالعہ کرنی پڑیں گی. تو ذاتی حیثیت میں بھی آپ کی شخصیت کیسی تھی، اس کا مطالعہ ضروری ہے. اور پھر یہ کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بات کر سکیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی اعتبار سے مقصد بعثت کیا تھا. آئندہ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن خود بھی تو مطالعہ کریں، کچھ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پڑھیں، جس سے پتا چلے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے اور کیسے آپ نے ان تمام مقاصد کو حاصل کیا، کامیابی حاصل کی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس مقصد کے لیے کسی نہ کسی سیرت نگار کی کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الرحیق المختوم بڑی پیاری کتاب ہے، اسی طرح تجلیات نبوت بہت پیاری کتابیں ہیں، یہ تو سینکڑوں کی تعداد کتابیں ہیں، محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی، سید ابو العلا مودودی صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے بہت کچھ، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی کتابیں موجود ہیں۔ تو مطالعہ کریں، پھر مطالعہ کرنے کے بعد متعین کریں، مطالعے کے بعد متعین کریں کہ ہم نے آغاز کہاں سے کرنا ہے۔ آغاز کے لیے سب سے پہلے سیرت مطہرہ میں دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کیسا تھا۔ سب سے خوبصورت ترین چہرہ اگر کسی کا رہا ہوگا دنیا میں تو وہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور تھا ویسے ہی ہمارا بھی ہو؟ اور یقیناً یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ آپ کے چہرے مبارک پر بڑی خوبصورت داڑھی تھی، داڑھی کی مناقب اور بہت فضائل ہیں جو کہ بیان کیے گئے، لیکن ہم داڑھی اس لیے رکھیں صرف ہمارا مقصد یہ ہو کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر داڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا عفو اللہ، اس داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ بلکہ میں آپ کو پورا واقعی سنا دیتا ہوں، وقت محدود ہے، لیکن میں نے جب داڑھی رکھی تو ایک حدیث سنائی تھی ہمارے استاد محترم نے، یہ حدیث بھی سنائی، عفو اللہ داڑھی کو چھوڑو، موچھوں کو کترواؤ۔ لیکن انہوں نے ایک دوسرے انداز سے سنائی، وہ انداز یہ تھا کہ کچھ مجوسی آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جن کے مونچھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور داڑیاں صاف تھیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ پسند نہیں کیا ان کے چہرے کو۔ اب یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے چہرے کی طرف سے آپ نے رخ کیوں پھیرا۔ پھر وہ سامنے آئے، پھر آپ نے اپنا رخ بدل لیا۔ جب تیسری مرتبہ وہ سامنے آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ پھیر لیا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کہا یہ تم نے اپنا چہرہ کیسے بنایا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں کی ہوئی ہیں اور داڑیاں صاف؟ کہا ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں وہ ہلا دینے والے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ یہ حدیث جب میں نے سنی تو میری ہمت نہیں ہوئی شیو کرنے کی، میں سب صحیح بتا رہا ہوں، ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، رب کا حکم ہے۔ اور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر بڑی خوبصورت داڑھی تھی، چہرے سے ہماری ان کی نسبت ان سے جڑتی ہے، رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ داڑھی کی اتنی برکتیں ہیں، یقین کیجئے جوانی میں جو شخص داڑھی رکھے صحیح طرح سے سنت کے مطابق بے شمار برائیوں سے بچ جاتا۔ یہ ایسی زبردست سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، 24 گھنٹے کی سنت ہے، 24 گھنٹے کی سنت ہر وقت۔ یا تو آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، لہذا کوشش کریں، آغاز کریں اللہ کے نام سے۔ ہمت بھی اللہ دے گا، توفیق بھی اللہ دے گا، سنت پر عمل کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، سب سے پہلے کس سے ڈرتا ہے؟ سب سے پہلے بیوی سے ڈرتا ہے، ویسے ہر شریف آدمی بیوی سے ڈرتا ہے بائے دوے، لیکن بہرحال بیوی کا خوف، پھر یہ کہ معاشرے کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، او یہ کیا ہو گیا، تم تو بڑے سمجھدار آدمی تھے، یہ تنزیہ بات ہے یہ لوگوں کی، اس کو فیس نہیں کر پاتا یا نہیں کرنا چاہتا۔ یقین کیجئے صرف ایک سنت پر عمل کیجئے، دیکھیے کیسے برائیوں سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچتا چلا جاتا ہے، بچتا چلا۔ لوگ اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں احترام موجود ہے۔ بہرحال اتباع کے حوالے سے ایک بات صرف عرض کی گئی ہے کہ آغاز کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، صورت مبارک جیسی تھی ویسے ہی ہم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے، تو مسواک کی سنت، اس پر عمل کرنا اجر و ثواب کا باعث، فرشتے قریب آتے ہیں مسواک کرنے سے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر امت کو دشواری کا خوف نہ ہوتا، میری امت پر دشواری کا خوف نہ ہوتا، تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازم قرار دے دیتا۔ لیکن رحمت للعالمین نے یہ بات یقیناً سوچی کہ اگر لازم قرار دے دیا گیا تو امت پر دشواری ہوگی، ہر وقت ہر شخص ہر کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن اتنا پسند فرماتے تھے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو۔ مسواک سے مراد منہ صاف کرنا ہے، منہ سے اسمیل نہ آئے کسی نوعیت کی، خاص طور پر جب نماز پڑھنے آئے تو منہ صاف ستھرا ہو، ہمارے جسم سے، ہمارے کپڑوں سے بدبو نہ آ رہی ہو، ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہم سے پریشان نہ ہو رہا ہو، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا۔ تو مسواک کرنا بھی سنت، لباس پہننا، لباس پہنتا ہر انسان پہنتا ہے، لیکن لباس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک کیسا تھا، اس کو مطالعہ کریں، کس رنگ کا پہنتے تھے. سفید رنگ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا. تو پسند ہے جب محمد کی علیہ الصلوۃ والسلام، تو کم از کم جمعے کے دن تو ہم اہتمام کریں اس کا کہ ہمارے پاس ایک صاف ستھرا پاکیزہ لباس ہو نماز کے لیے. سفید رنگ کا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، جب نماز کے لیے آئے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمارا جڑ جائے گا. احرام سفید رنگ کا ہے، اور بھی ایک شے سفید رنگ کی ہے احرام کے ساتھ، ایک شے اور بھی اللہ پاک نے سفید رنگ کی رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب رب سے ملاقات کا موقع ہوگا تو کفن بھی سفید رنگ کا رکھا. تو بہرحال احرام کی شکل بھی سفید، رنگ بھی سفید اور کفن بھی سفید. اسی طرح سفید رنگ پاکیزگی کی علامت قرار دیا، نبی مکرم نے علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کر کے اس کو بھی پہنا جا سکتا ہے سنت کی نیت سے. تو بے شمار سنتیں ہیں، یہ کہلاتی ہیں سنت عادت، ان پر اگر عمل کیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑتا چلا جائے گا. لیکن ذرا غور کیجئے گا، ایک ایسی سنت جو تمام اسکول آف تھاٹ کے نزدیک متفق علیہ، جو اس امت کے لیے لازم قرار دی گئی، اس امت پر فرض قرار دی گئی، وہ کیا؟ ایک ایسی سنت جناب نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پورے 23 برس کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل کی اور اس امت کی ذمہ داری لگا کے گئے، وہ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے سورہ یوسف میں، قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے، قل ہاذہ سبیلی، فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ. گویا یہ عام کام نہیں ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت سے. لہذا یہ ہے وہ کام کہ جس کے لیے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں داعی اللہ بنا دے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. یہ ہے محمد رسول اللہ. تو قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں قیامت تک، اتباع رسول کا عملی پہلو یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. میں نے جیسے اتنی بڑی بات کی آپ کے سامنے کہ اس امت پر لازم قرار دیا گیا، چند آیات بھی سن لیجئے. ہر شے دنیا میں جو پیدا کی جاتی ہے، تخلیق کی جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹو بنایا، مقصد ہوتا. اس امت مسلمہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ عظیم امت، رب کائنات کی ریپرزینٹیٹو، نمائندہ، اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجے گئے؟ اور بحمدی تعالیٰ، بفضل تعالیٰ، ہم اس امت کا حصہ ہیں. یہ فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر نبی نے خواہش کا اظہار کیا، ہر نبی نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے آخری نبی کی امت میں شامل کیا جائے. اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ پیدائشی طور پر یہ نعمت عطا فرما دی. لیکن یہ دعوت کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو بہرحال اللہ کے عذاب کے کوڑے ہمارے سروں پر پڑ رہے ہیں مسلسل. اللہ پاک فرماتا ہے، کن تم خیر امتن، کن تم، اے مسلمانوں تم، کن تم خیر امتن، تم ہو وہ بہترین امت. اور بہترین کیوں؟ اخرجت للناس، جو نکالے گئے ہوں، برپا کیے گئے ہوں لوگوں کے لیے. گویا رہتی دنیا کے ہر انسان تک تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ بن کر، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، ان کو دعوت دینے کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. تامرون بالمعروف، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ذات میں بھی داعی الی اللہ بنا دے, ذات اپنے کردار سے, اخلاق سے. اور سب سے پہلے دعوت کا کام کیسے ہوتا ہے, بس یہ گفتگو کا آخری حصہ اہم تر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں داعی بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دین پر چلے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے لوگ, ہمارے احباب رشتہ دار نیک ہو جائیں, تو بھائی سب سے پہلے خود ہمیں نیک بننا پڑے گا. بہت ساری برائیاں جو ہمارے اخلاق و کردار میں موجود ہوتی ہیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. اور جیسے میں نے عرض کیا دعوت کا کام, جیسے سنت داڑھی رکھنے سے بے شمار برائیوں سے انسان بچتا ہے, ایسے ہی دین کی دعوت دینے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بے شمار برائیوں سے بچا لیتا. جب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو نیکی کا کام تو کر ہی رہے ہیں, برائی سے بھی بچتے ہیں. انسان کا اپنا ضمیر اس کو گلٹی فیل کرتا ہے کہ یار میں دوسروں کو تو دین کی دعوت دے رہا ہوں, خود عمل نہیں کر پا. تو انشاءاللہ کوئی کسی تک اللہ کا پیغام پہنچ کر وہ عمل کرے نہ کریں, انسان کا اپنا عمل درست ہو جاتا ہے. اور اپنا عمل درست ہو جائے تو کامیابی یقینی ہے. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دین کی دعوت انفرادیت سے لے کر اجتماعیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور آغاز البتہ بہرحال آج سے کرنا پڑے گا. سوچیے اپنے بارے میں, اپنے زندگی کے بارے میں کس طرح گزر رہی ہے, کہاں گزر رہی ہے, مقصد کیا ہے. پیسہ کمانا مقصد ہے, عمارتیں بنانا مقصد ہے, کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنا مقصد ہے, یہی اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا. تو بہرحال بہت ہی گھٹیا, بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا مقصد لے کر ہم نے زندگی گزار دی. تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں تو علاج تنگی داما بھی تھا. اگر اپنے دامن کو وسیع کرو تو پوری یہ رب کائنات تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں باتیں دے سکتا ہے. تو بہرحال اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ, جو میتھڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار کو درست کرنا پڑے گا, اپنا جائزہ لینا پڑے گا. پھر یہ کہ نبی مکرم اور آپ کے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کا کام, دین کی دعوت اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. سب سے مشکل ترین کام کہاں ہوتا ہے؟ دعوت دینا. آفس میں, دوسری جگہوں پر سب سے مشکل ترین کام دعوت کا کام گھر کے اندر ہے. گھر کے اندر گھر والے جانتے ہیں, گھر والے جانتے ہیں ہمارے بارے میں. لہذا گواہی, سب سے پہلے ہمارے کردار کی گواہی. اگر ہماری بیگمات دے رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ نیک آدمی ہے, تو یقیناً وہ نیک آدمی ہے. لہذا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کی گواہی دینے والی سب سے پہلی آپ کی زوجہ محترمہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین نے سب سے پہلے آپ کے کردار کی گواہی دی تھی. تو بہرحال دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں داعی الی اللہ بنا دے. آج الحمدللہ جو بات مکمل ہوئی ہے کہ اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے, اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے. آغاز ہوگا چہرہ انور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, جیسا تھا, جیسا آپ کا اخلاق تھا, جیسا کردار تھا. اور جو مشن ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ مشن قیامت تک جاری رہے گا. چاہے ڈنمارک ہو, یہ پرابلم کیا ہے فرانس میں یا ڈنمارک میں, پرابلم یہی ہے کہ یہ مشن الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے. فرانس میں سب سے زیادہ الحمدللہ دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور وہاں بڑی تعداد خاص طور پر خواتین میں دین تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہ پریشانی اسلاموفوبیا کا ہے, اسی وجہ سے ہے کہ آئندہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل ہے ہی نہیں ان کا, کوئی نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی پولیٹیکل سسٹم باقی رہے گا, نہ فیملی سسٹم, نہ اخلاقیات کا ویسی جنازہ نکلا ہوا ہے. اگر اخلاقیات, سیاسی نظام, معاشی نظام, خاندانی نظام, اکنامک سسٹم دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے الحمدللہ. تو یہ خطرہ ہم کو صاف محسوس ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رہے گا, اور اس کی برکت سے انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اسی مقصد, اسی پر بات کریں گے کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عادلانہ قیام کے مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.